بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله اعلم حيث يجعل رسالته امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم منزهن شريك في محاسده فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں تسلسل کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے آفاقی پہلو پر ہم مختلف جہتوں سے اور مختلف پہلو سے اپنی عقیدت اور اپنے شعور کو روشن کر رہے تھے, اور اس درس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ایک عقلی اور ایک فکری مطالعہ کیا جائے, عقیدت کے ساتھ ساتھ وہ علمی دلائل اور وہ فکری دلائل جو حقیقت پر مبنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کو اس حقیقت کے ساتھ جوڑا جائے. آج جس پر آشوب دور سے مسلمان گزر رہا ہے اور جن آزمائشوں سے, جن فتنوں سے, اور جن فتنہ تشکیق یعنی عقیدوں اور ایمانوں میں ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس و عزت کے حوالے سے جو دشمنان اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت کو مسلمانوں کے دلوں کے اندر مشکوک اور اس میں شک اور ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف تقاریر کے ذریعے, مختلف لٹریچر کے ذریعے, تو یہ وقت بہت ضروری ہے کہ مسلمان طالب علم, ایک نوجوان, ایک تاجر اور ایک سمجھدار شخص اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے اور دوسروں کے عقیدے کے تحفظ کے لیے جو رشتہ اس کا عقیدت کا, محبت کا, ایمان کا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, اسے فکری اور عقلی دلائل کے ساتھ وہ آہنگ کرے, اور علمی اور عقلی بالخصوص اور فکری بالخصوص مطالعے کے ذریعے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سے محبت جو ہے اس پر خود ان فکری دلائل کے ساتھ وہ پہرا دے. ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق آج کوئی یہ 12واں یا 13واں درس ہے, درس قرآن ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے عقلی پہلو کی طرف ہم اپنی توجہ کو لے کر جا رہے ہیں. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رسول اعظم ہونا اور اللہ کا محبوب اعظم ہونا اور خاتم النبیین ہونا یہ یقیناً ایمان کا اور ایک مسلمان کے لیے ایمان کی بنیاد ہے, لیکن اپنی عقیدتوں کو اس بنیادی عقیدے میں پختہ سے پختہ کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ایک عقلی مطالعہ بحیثیت انسان کے کرنا کہ بحیثیت انسان کے اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات بابرکات کے اندر کیسے کمالات اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اللہ نے آپ کو کس قدر برگزیدہ اور انسانیت کے شرف اور انسانیت کی پارسائی اور انسانیت کے مراتب کے کس اعلیٰ درجے کے اوپر اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا, اس کا ایک بصورت انسان، احساس، جذبات، عقلی تناظر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ انتہائی لازم اور ضروری ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ معلم ہوتے ہیں، ہادی ہوتے ہیں، اور رسول اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کی مخلوق کے استاذ ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، مربی ہوتے ہیں، ان کو ہدایت پر لانے والے ہوتے ہیں. تو یہ اس بات کا خود ایک لازم تقاضا ہے کہ جب وہ ہادی ہیں، وہ مبلغ ہیں، وہ مربی ہیں اور وہ استاذ ہیں، تو پھر جیسے ایک استاذ کو اپنے طالب علم سے صلاحیتوں میں بالا ہونا ضروری ہے، ایک استاذ کو اپنے شاگردوں کے مقابلے میں علمی طور پر معلومات کی وسعت کا ہونا ضروری ہے، ایک استاذ کو، ایک مربی کو، ایک مرشد کو اپنے مرید کے مقابلے میں روحانیت، ترقی اور اس کی بھلائی، اس کی بہبود کے حوالے سے اس سے زیادہ جاننا ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات کہ ایک مرشد، ایک مربی، ایک استاذ اور ایک معلم کو اپنی کلاس، اپنے شاگردوں، اپنے مریدوں اور اپنے حلقہ درس والوں سے عقل کے اندر، فکر کے اندر، اور وہ جملہ طاقتیں اور صلاحیتیں جو ایک انسان کو دوسرے پر ممتاز کرتی ہے، وہ ایک استاذ کے اندر، ایک امام کے اندر، ایک مرشد کے اندر اپنے مقتدی کے مقابلے پر، اپنے مرید کے مقابلے پر اور اپنے استاذ کے مقابلے میں عقلاً بھی لازم ہے کہ اس کا بلند ہونا ضروری ہے. اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ہوں گی تو وہ استاذیت کا منصب نہیں سنبھال پا سکتا، وہ مرشدیت کا فیض آگے نہیں بڑھا سکتا. اگر اس کی حلقہ درس میں بیٹھنے والوں کی کیفیات سے وہ واقف نہ ہو، ان کے مزاج سے واقف نہ ہو، یا پھر اس کے درس میں یا اس کی صحبت میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ خود اپنی صلاحیت اور اپنے علم اور اپنے مقام اور اپنی ذہانت میں اس استاذ سے زیادہ قابل ہو، تو پھر یہ کلاس چل نہیں سکتی اور ایسے استاد کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ لازم ہے مختصراً وقت میں کہ ایک استاذ کا جب اپنے اسٹوڈنٹ اور اپنے شاگردوں سے، ایک مرشد کا اپنے مرید سے صلاحیتوں میں، عقل میں، دانائی میں، شعور میں، علم میں، کسی مسئلے کو پرکھنے پر اور مختلف مسائل کو پرکھ کر اس سے نتیجہ نکال کر فوراً مقصد اور مقصود اور نتیجے کو پانے پر ایک استاذ، ایک مرشد کا اپنے ماتحت لوگوں کے مقابلے پر بہت زیادہ ذہین، زیرک اور باصلاحیت ہونا ضروری ہے. تو لازم آیا کہ جب ایک کلاس کے استاد کو اتنا قابل ہونا ضروری ہے، ایک چھوٹے سے حلقے کے مرشد کو اپنے مریدوں پر اتنا باکمال ہونا ضروری ہے، تو جو ساری خدائی کا مرشد بن کر آیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ زیرک، یہ کمال، یہ علم، یہ دانائی، یہ تجزیہ، یہ فکر، یہ گہرائی، یہ نفسیاتی علوم اور انسانیت کے جذبات کو جاننے والا کتنا بڑا عالم اور زیرک جناب رسول اللہ کو بنایا ہے. یہ ہے اصل وہ مقدمہ جس سے بحث کو آگے چلایا جاتا ہے. اور اس نہج سے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس ترتیب سے جب بھی حضور کی سیرت کی خدمت کی گئی تو کفار کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے، ایک عام انسان حضور کے قریب آنا کی طرف آ گیا. میں اس پر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، وقت جمعے کا بہت مختصر ہوتا ہے اور اس تمہید کے ساتھ ہی ہم آگے کی بات کو لے جانا چاہتے ہیں، اور آج یہ خاص گویا کے مقدمات اور دعووں کے ساتھ ہم آج چند باتوں کو ڈسکس کریں گے، پھر ان دعووں کی دلائل کی طرف ہم آنے والے جمعے کی طرف جیسا جیسا وقت ملے گا تو ہم چلیں گے. میں یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح کے ابھی میں نے بات کی آپ کے سامنے کہ ایک مرشد اور ایک ہادی کو جتنا باصلاحیت ہونا ضروری ہے، تو یہ لازمہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ان تمام کمالات کے ساتھ تھی. اس لیے جتنے غیر مسلمین، غیر مسلم محققین اور غیر مسلم اسکالرز جن کا متمع نظر تعصب نہیں تھا، عصبیت نہیں تھی، جن کا تحقیق کا مطلب اور غرض کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا تھا، وہ ایسے محققین غیر مسلم کہ جو انسانیت کے خیر خواہ تھے اور انہوں نے انسانیت کی تاریخ اور انسانیت کے ایک ایک فرد کو جن کا نام انسانیت کی تاریخ میں رہا ہے، ان کی بایوگرافی، ان کی سوار عمری، ان کے کمالات کو انہوں نے مطالعہ کیا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پرکھا اس نتیجے کو پانے کے لیے کہ ان ہزاروں لاکھوں مرشدوں میں کون ایسا بندہ تھا جس نے انسانیت کی واقعی میں خدمت کی، جس نے واقعی میں انسانیت کو بہت قریب سے آ کر دیکھا، جس نے واقعی میں انسانیت، انسان کے اندر انسانیت کو لے کر آیا، اور جس نے انسان کے جذبات کو، اس کی ضرورت کو، اس کی فکر کو، اس کے متمع نظر کو، اس کے زاویہ سوچ کو بہت قریب سے جا کر دیکھا اور اس کو سمجھا، پھر اس کو ہدایت دی، اور اس کی ہدایت پھر ایک انقلاب بنی، اور پھر بدو بھی اپنے وقت کے بادشاہ بن گئے، جاہل بھی اپنے وقت کے عالم ہو گئے، ایک درندہ شخص جو اپنے ہاتھوں سے بچوں کو زندہ درگور کرتا تھا آج وہ پوری پوری بستیوں کا مسیحا ہو گیا۔ تو ایسا کون سا فرد ہے جس نے انسان کو انسان بنایا اور انسان تک انسانیت کو لے کر آیا اور انسانیت کی خدمت کی؟ تو وہ غیر مسلم محققین جن کی تحقیق کا مطمع نظر یہ تھا کہ ہم ایسے انسان کو تلاش کریں، پھر اسے خراج تحسین پیش کریں اور اس کی شان بیان کریں کہ جس نے انسانیت کی خدمت کی، تو ایسے غیر مسلم محققین جو غیر جانبدار بن کر، غیر طرفدار بن کر، صرف انسانیت اور انسان کے خادمین اور انسان کے مخدوم کے مخلص بن کر جب انہوں نے انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی میں ابتدائے آفرینش سے لے کر اور نفخ روح تک انسانیت کے اندر ایسا مرشد نہیں آیا جو مکے کے اندر آنے والا محمد بن عبداللہ تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ جنہوں نے انسانیت پر با کمال کام کیا اور ایسا با کمال کام کیا کہ انسانیت کا اتنا گہرا مطالعہ آج تک کوئی مرشد کر نہیں سکا، آج تک کوئی انسان کو اتنا قریب آ کر اس کے جذبات، اس کے احساسات اور اس کے معاملات کو پرکھ نہیں سکا، اتنی سنجیدگی، اتنی دانائی، اتنی باریکی اور اتنی حساسیت کے ساتھ انسان کو پڑھنا اور پھر ایسے مشورے کے ذریعے اس کو باکمال بنانا کہ کوئی فیصلہ غلط نہ ہو، کوئی نسخہ مریض پر ضائع نہ جائے، جو دوائی تجویز کی مریض 100% اس پر صحیح ہوا۔ فرما ایسی خدمت اگر کسی نے انسانیت کی ہے تو غیر مسلمین محققین جہاں متعصب ہیں، مستشرقین جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جان بوجھ کر حملہ کرنا چاہا اور ان حقائق کو چھپایا، میں ان ظالموں کی بات نہیں کرتا، میں ان غیر مسلم منصفین کی بات کرتا ہوں کہ جنہوں نے صرف انسانیت کو معیار بنا کر بحیثیت انسان کے حضور کو دیکھا، وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ یہ ہے ہماری گفتگو کا اصل مقصد جو ہم جمعے کے خطبے میں چلا رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، اور یقیناً جو اس انداز میں حضور کو پڑھتا ہے نا، تو پھر اس کی رات میں اس کی آنکھیں پھر حضور سے چوری نہیں کھاتی، اس کی زبان حضور کے درود سے پھر رکتی نہیں ہے، اور وہ رات کے اندھیرے میں بھی سرکار کی سیرت سے باغی نہیں ہوتا کہ جو اپنے آپ کو اندر سے جا کر حضور کی زندگی کا مطالعہ کرے، جو اپنا اندر اس تحقیق کے ساتھ، اس ضرورت اور جستجو کے ساتھ حضور کے حوالے کرے۔ تو یہ وہ تربیت کا انداز ہے کہ جس نے اس انداز میں حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا، اس کے ہاتھ سے کبھی بھی عشق مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوٹا، کبھی بھی اسے اطاعت کے جذبے کرتے وقت اس کے پاؤں میں لرزہ نہیں آیا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ماننے میں اس نے پسو پیش نہیں کیا، بلکہ وہ اس مرتبے پر پہنچ گیا کہ وہ اس مرتبے پر آ گیا کہ وہ دیکھ کر نہیں، نام سن کر آپ کے مشن پر جان دینے لگ گیا۔ یعنی اتنی کشش اس نے اپنے اندر پائی اور حضور کی ذات کی ترقی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے حضور کی ذات میں اتنی جاذبیت اور ایسی کشش پائی کہ ایسا دیوانہ ہو گیا کہ وہ اپنی جان کو بھی بھول گیا، اپنے مال کو بھول گیا، اپنی اولاد کو بھول گیا۔ تو اتنی کشش والی سیرت اگر کسی کی ہے اور ایسی کشش والی ذات کسی کی ہے جو اتنی ترقی یافتہ ہو کہ انسان کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف اور ایسے اٹریکٹ کرے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے اور ان کا ہو کر رہ جائے، تو وہ ذات صرف جناب رسول اللہ۔ یعنی ان جذبات سے آ کر اگر آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اپنے ذہنوں کو غبی بھونڈا بنانے کی بجائے کچھ سمجھداری کی طرف لائیں، کچھ زیرک کی طرف لائیں، موٹا ذہن بنانے کی بجائے شوق اور علم کی طرف لائیں، روشنی کی طرف آئے، ایک ہی بات کو لے کر چلنا جو ہم نے باب آپ سے سنا یقیناً ترقی کی بات ہے، لیکن اس بات کی حقانیت پر کہ حضور جیسا کوئی نہیں، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، یہ حقیقت ہے، لیکن اس کو باقاعدہ تجزیے سے اور اس کو ریسرچ کی لیبرری سے گزار کر دیکھنا اور لیبورٹری سے گزار کر دیکھنا، مشاہدے سے دیکھنا، اور یہ انویزیبل چیزوں کو باقاعدہ دلائل کے ذریعے ویزیبل کرنا اور آیاں کرنا کہ واقعی میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ اعلیٰ بھی آپ ہیں، افضل بھی آپ ہیں، اور امت کے مرشد بھی آپ ہیں، اور آپ ہی کو شافع۔ یعنی ہمیں غبی، بے وقوف، بھونڈا اور ایک بالکل سن دماغ نہیں ہونا چاہیے عقیدے میں، ہمیں آگے بڑھ کر اپنے علم کو بڑھانا چاہیے، ترقی کی طرف لانا چاہیے، اور یہ دنیاوی جھمیلے سے ہٹ کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم گراؤنڈ ریئلٹی پر آ کر اپنے کاروبار کی باریکیوں کو اتنی سنجیدگی سمجھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں بھی ہمیں اگر کوئی حساب غلط کر کے بتائے تو ہم اس کو نیند میں گویا کہ جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں حساب یہ نہیں یہ بنا، کیونکہ اتنے قریب آ کر اتنی سنجیدگی سے ہم نے اپنے دھندے کو، اپنے معاملات کو دیکھا، اور یہ دیکھنا چاہیے، کوئی غلط بات نہیں۔ لیکن اگر اس کا عشر اشیر دسواں حصہ بھی اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو بحثت انسان کامل کے دیکھتے تو ہماری نمازیں نہ چھوٹتی، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے ہمارے اندر کمزوری نہ آتی، تو دراصل یہ تسلسل ہمارے ذوق کا نہیں ہو پایا، لیکن اس ذریعے سے جس کو ہم میں اور آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر حضور کی زندگی کو دیکھا جائے تو انسان کے باطن کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ تو میری زندگی کا، یعنی میری گفتگو کا مقصد اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ایک مطالعہ بحیثیت انسان، کہ حضور انسان ہے اور ایک انسان دوسرے انسان پر افسری کب رکھتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان پر افسری جب رکھتا ہے کہ جس میں یہ چیزیں، یہ کمالات اس کے اندر جب ہوں گے، جب وہ استاذ بننے کا اہل ہے، جب وہ مرشد بننے کا اہل ہے، جب وہ حاکم بننے کا اہل ہے، جب وہ لوگوں کا مربی بننے کا اہل ہے، تو ایک صفت، ایک کمال، ایسی خصوصیتیں جو ایک انسان کو دوسرے پر ممتاز کرتی ہے، تو واللہ حضور کی زندگی اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو وہ کسی کی، کوئی ایک معلم، کوئی ایک مربی، کوئی ایک مرشد ایسا ہوگا کہ جس کو اپنے ماں تحت سے ایک خوبی کی وجہ سے اسے برتری حاصل ہو گئی ہوگی، یا دو کمال کی وجہ سے اسے افسری آ گئی ہوگی، لیکن میں کہتا ہوں جتنے کمالات حضور کی ذات میں کھلے ہیں اور نظر آتے ہیں، ایسے کمالات کسی ایک انسان میں جمع ہونا یہ انسان کی تاریخ میں کبھی ممکن ہی نہیں ہوا۔ اگر میں آپ کو سمجھا سک رہا ہوں اور آپ اس پر غور کر رہے ہیں تو یہ میں بہت بڑے جملے کہہ گیا، میں بڑا نہیں، لیکن جو میں بات کر گیا میرے دوستو، یہ بغیر عطر لگائے ہمارے بدن سے خوشبوؤں کے بھپکے جاری ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسے کمالات والی حقیقت ہے، یہ ایسا سترا سچ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک محقق کو، ایک کھوئے ہوئے مسافر کو جب اپنی منزل مل جاتی ہے تو میرے دوستو اس سے زیادہ قرار اس کو کسی اور چیز میں نہیں ہوتا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رشتہ جو فکری ہے، صرف زبانی نہیں، صرف داڑھی ٹوپی پگڑی ہی تک کا نہیں، اندر سے جاذبیت کا وہ رشتہ، وہ ایسے ہے جیسے ایک ہزار سال سے بھٹکے ہوئے مسافر کو جو اپنے بچوں اور اپنے اصل مراعات اور زندگی کی تلاش میں صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑی سلسلے کو عبور کرتا رہا اور منزل اسے مل نہ پائی، اور منزل جب اسے مل گئی تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی خوشی مومن کلمے میں پا سکتا ہے کہ جب وہ حضور کی زندگی کا مطالعہ سیرت میں بحثت انسان کے کرے۔ اب آئیے، یہ تو ایک مختصر سی تمہید تھی اور صرف سمجھانے کے لیے، جمعہ کا دن ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں، کبھی کہاں نماز پڑھتے ہیں، پھر نئے چہرے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، تو پھر اس اہم بات کو بتانے کے لیے، پھر ایک ذوق بنانے کے لیے تمہید اور ایک راستے کو لانا پڑتا ہے، تو مضمون کے لیے تو پھر 5-10 منٹ ہی ہمارے رہ جاتے ہیں۔ دراصل لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پھر انہی مقدمے کو ریپیٹ کیوں کرتے ہیں، میں نے کہا ان مقدمے کو ریپیٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک جیسے کہ سامعین نہیں، آج جمعہ میں آپ ہیں، پھر آپ کی مصروفیت کہیں ہوگی، پھر آپ کہیں اور چلے جائیں گے، تو ایک نیا بندہ ہمارے سامنے آ کر بیٹھا، اب اس تک بات پہنچانا اور خود کو اس بات کو قبول کرنے کے لیے پھر وہ فاؤنڈیشن بنانی پڑتی ہے، پھر وہ تمہید بنانی پڑتی ہے، تو یہ اس کی ضرورت ہے جو میں نے ابھی تک چند منٹوں کے اندر آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اب آئیے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ان لوگوں کے اگر درمیان آپ کریں کہ جنہوں نے انسانیت میں انقلاب پیدا کیا، چاہے وہ علم کے میدان کے ارسطو ہوں یا زمین کے فاتح سکندر ہوں، ایسے بڑے بڑے لوگ جن کو، ایسے تو انسان آتے ہیں مر کھپ جاتے ہیں، ان کو یاد کرنے والا کون، کوئی نہیں، لیکن ایسے انسان جنہوں نے تاریخ پر اپنا گہرا اثر چھوڑا اور ایسے اثرات چھوڑے کہ جناب ان کی قبریں تو مٹی ہو گئی، لیکن آپ دیکھیے کہ جناب یہ زمانہ تو گزر سکا لیکن ان کی تاریخ کے اثر اس دنیا پر اتنے پڑے کہ ان کی تاریخ کو مرور زمانہ اور عرصہ کا گزرنا اس کو مدہم نہیں کر سکا۔ لیکن ان انقلابی لوگوں کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جن کی قبر بھی منور رہی اور ہے، اور جن کی شخصیت بھی منور ہے، وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ان انقلابی لوگوں کے اندر اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو مسلمانوں کا سب سے پہلا دعویٰ یہ ہوتا ہے غیر مسلموں کے سامنے، جب وہ اپنے نبی کی جانب سے مبلغ اور ریپرزینٹ ہو کر آتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے، غیر مسلم ان سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے نبی کو ماننے کی، اور آپ کے نبی کی ذات میں سے کیا کمالات ہیں کہ میں ان کے سامنے سلنڈر ہو جاؤں، کیا ان میں صلاحیت ہے؟ ایک پڑھا لکھا جب آدمی بات کرتا ہے تو مسلمان کا سب سے پہلا دعوی تمہید اکثر گفتگو کے اندر سمجھانے کے لیے، تبلیغ کے لیے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے جو تمہید کا پہلا مقدمہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہم سارے عالم دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، وہ ایسی صفات، ایسی ذات ہے کہ وہ ایسے زمانے میں مبعوث ہوئی تھی اور ایسے زمانے میں وہ جلوگر ہوئی تھی کہ جس زمانے میں انسانیت بالکل گمراہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، یعنی بالکل گمراہی اور ضلالت اور بہیمیت اور درندگی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، ایسے زمانے میں آپ مبعوث ہوئے، لیکن پھر اس زمانے میں آپ نے تربیت دے کر ان بربریت، ان بہیمیت، ان شیطانیت، ان گمراہیوں اور ان ہر درجے کی خرابیوں کے گویا کہ دہانے پر، انتہا پر پہنچی ہوئی اور غرق ہوئی ہوئی انسانیت کو لا کر صحیح راستے پر آپ نے کھڑا کیا۔ یہ آپ کی سیرت کا انقلاب تھا۔ اسی لیے آج کہتے ہیں جی آپ آج اس کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں، حضور کو وصال کیا تو 1500 سال ہو گئے، آج ان کی سیرت کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح پہلے انسانیت حقوق کو چھوڑ کر، انسانیت اپنے مرتبے کو چھوڑ کر، انسان اپنی عظمت کو چھوڑ کر، انسان اپنے اصل مقام کو چھوڑ کر شیطانوں کے راستے پر، گمراہوں کے راستے پر اور ایک ایسے فرسودہ راستے پر چلا گیا کہ انسان کو انسان کہنا ایک عیب بن گیا، انسان کو انسان کہنا ایک گالی بن گیا تھا، اور آپ ایسے زمانے مبعوث ہوئے کہ انسانیت کو اس تہمت اور اس گالی زدہ معاشرے سے اٹھا کر ایسے راستے پر کھڑا کیا کہ عرش کے فرشتے بھی انسان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں آج رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ اس لیے ضروری لازم ہے کہ آج پھر ہم جہالت کے اس راستے پر چل پڑے ہیں، آج پھر ہم گمراہی کے اس راستے پر چل پڑے ہیں، آج ہمارے گھر میں حقوق نہیں، ہم ایک دوسرے کا لحاظ نہیں، ہم بحیثیت مسلمان کلمے کا تو ہیں لیکن مسلمان جس فکر کا نام تھا کہ جو اقبال کہہ گئے تھے کہ ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یعنی گفتار میں، آج ہم گفتار میں جھوٹے ہیں، کردار کے اندر مکار ہیں، لوگوں کے ساتھ نیک ہیں، اکیلے کے اندر ہم سب سے بڑے بدکار ہیں، ہم لوگوں کے درمیان نصیحت والے ہیں، لیکن ہمیں موقع ملے تو پھر ہم ہاتھ پھیرنے پر کسی کو آسرا نہ کریں۔ کسی سیاسی لیڈر پر تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ جناب یہ 10% نہیں، یہ 100% ہے، لیکن ہمیں بھی کہیں ہاتھ پھیرنے کا موقع مل جائے اپنے مزاج پر۔ مثلاً راستے سے گاڑی جا رہی ہو تو ہمارے چھوٹے سے بھی بندے کو اگر اس سے بوتل چرانے کا موقع مل جائے، صفائی کے ساتھ وہ آسرا نہیں کرتا۔ آج دکان پر بیچنے والے کو دال میں تھوڑے سے گویا کہ پتھر ڈال کر، ملاوٹ کر کے یا خوراک کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے اگلے کو دھوکہ دے کر اور اس کو پہنانے دینے میں بڑا آسرا، اس کو کوئی شرم نہیں آتی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان پر تنقید کے ساتھ ساتھ ہماری گفتار اور ہمارے کردار کے اندر جو ایک کینسر آ گیا ہے، ایک ایسا زوال آ گیا ہے کہ ہم محبت اور فکر کے اندر حضور سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ جتنا آسمان اور زمان، آسمان اور زمین کے درمیان بہت تو قریب ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے شوق اور فکر اور ہمارے عمل میں اور حضور کے عمل کے اندر اس سے زیادہ دوری آ گئی ہے۔ تو یہ آج کی ضرورت ہے کہ جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی غرق شدہ انسانیت کو اٹھا کر ہدایت کے ساحل پر لا کر کھڑا کیا تھا، تو آج جس طرح ہم پھر اسی گمراہی اور شیطنت کے راستے پر چل پڑے ہیں، تو پھر آپ کی سیرت اور آپ کی ذات کو حوالہ بنا کر ہم صحیح راستے کی طرف آئیں، تاکہ انسانیت کا اصل مقصد جانے، حقوق جانے، قریب کے لوگوں کے مرتبے کو جانے، ملنے جلنے والے کو جانے، ماں تحت اور ماں فوق کے مرتبے کو جانے، اور انسان ہونے کے حوالے سے اور کلمہ داڑھی اور نماز اور پگڑی ہونے کے حوالے سے اس کا اصل مقصد کیا اس کو جانے، اور ہمیں اپنے آپ کو رسول اللہ کے قریب کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ کی زندگی کا مطالعہ ہے۔ لیکن وہ مطالعہ زبانی نہیں، زبانی کے ساتھ ساتھ فکری، وہ نعت صرف زبانی نہیں، وہ زبانی کے ساتھ ساتھ فکری، وہ تقریر صرف زبانی نہیں، زبانی کے ساتھ فکری، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا مطالعہ اس انداز میں کرنا کہ جس انداز میں ایک عاشق اپنے محبوب کو مطالعہ کرتا ہے، جس طرح ایک سپاہی اپنے جرنیل کا مطالعہ کرتا ہے، جس طرح ایک مریض اپنے طبیب کا مطالعہ کرتا ہے، جس طرح ایک شاگرد اپنے استاد کا مطالعہ کرتا ہے، اس درجے میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے کہ جب اس درجے میں حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے کہ محبوب اپنی ذات کو، محب اپنی ذات کو بھول کر سب کچھ محبوب کی ذات کو سمجھ لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو اس درجے میں پا لیتا ہے کہ میں کمال نہیں، کمال یہ اور میری کمال کا دار و مدار اس سے جڑنا ہے۔ تو یہ فکر جب مومن کے اندر آ جاتی ہے پھر وہ مومن کامل بنتا ہے، پھر اس کو خاتمہ بالخیر ملتا ہے، پھر اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ باقی صفوں میں بیٹھے رہنا یہ ایک فارمیلٹی ہے، یہ ظاہری اس کا اظہار ہے، لیکن جب تک اندر سے وہ فکر ڈیولپ نہیں ہوگی تو یہ ظاہری بیٹھنا بیکار ہوگا، لیکن صرف اندر ہی سے فکر ہو جائے اور یہ بیٹھنا نہ ہو تو یہ بھی بیکار ہوگا۔ تو لہذا اندر کی فکر بھی ضروری ہے اور اس کے اظہار کے لیے شریعت کی پابندی بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں
لازم اور ملزوم ہے. میں بات کو ختم کرتے ہوئے صرف ایک جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں. میں نے اس وقت 10 مقدمات تیار کیے ہیں کہ وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے انقلاب پر. اب میں صرف ایک بات عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے, اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ورفعنا لک ذکرک کہ حبیب ہم آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کریں گے. اب آپ غور کیجیے, اور سبحان اللہ کے جملے تسلی سے آرام سے کہیے تاکہ گفتگو کا ایک سلسلہ چلے اور آپ اپنے ذوق کا بھی اظہار کریں. دیکھیے, یعنی آرام سے مراد تاکہ آواز نہ پیدا ہو تاکہ گفتگو کا ایک سلسلہ جاری رہے. ورفعنا لک ذکرک, اللہ نے یہ وعدہ کیا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اس کو ہم نے ہمیشہ عقیدت میں دیکھا, اس کو حقیقت میں آپ دیکھیں. عقیدت میں دیکھا تو جھوٹا نہیں, سچ ہی تھا, لیکن اس عقیدت تک اپروچ کے لیے ہمیں اس کی سورس, اس کے کانٹیکٹ اور اس کے کانٹینٹس, اس کے مواد, اس کے ماخذ کو دیکھنا ضروری ہے کہ ایسے کیا کمالات ہیں اور ایسے کیا ریسورسز ہیں, ایسے کیا کانٹینٹ ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر اس حقیقت کو ہم پا لیں کہ واقعی میں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شرف ہے کہ آپ کا ذکر بلند ہے. اور واقعی میں انسانیت کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو ذکر کی بلندیاں حضور کی زندگی میں کیسے نظر آتی ہے, جس کا ایک معمولی سا پہلو میں ذکر کروں گا. یعنی یہ تو تقریر اور یہ گفتگو تو ایک سمندر ہے. اس وقت ہم تقریر نہیں کر رہے, تجزیہ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بیدار کر رہے ہیں, اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں, اپنے آپ کو شکر کی طرف لا رہے ہیں کہ جو نعمت ہمارے پاس ہے بھائی جاگو, اس نعمت کی قدر کرو. ہم اس وقت اپنے آپ کو شاکر بنانے کے لیے بیدار کر رہے ہیں, حساس کر رہے ہیں. نعمت ہاتھ سے چلی گئی, خدا نہ کرے تو پھر جاگنے کا فائدہ کیا. نعمت ہاتھ میں ہوتی ہے اور بندہ اس کو جانتا نہیں تو دوسرا بندہ اس سے کہتا بھائی قدر کیجئے, اس کی قدر کیجئے, اور اس کی وہ تلقین, اس کی وہ ہدایت پھر ایک بندے کو شعور دیتی ہے اور وہ نعمت کے شکرانے کی طرف آتا ہے اور پھر اللہ اس نعمت کو لیتا نہیں, دائمی کرتا ہے. تو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دامن مصطفیٰ ہے, حضور سے جڑنا ہے. تو اس نعمت کو سمجھنے کے لیے ہم صرف اپنے آپ کو بیدار کر رہے ہیں کہ خدا نے ہم جیسے نکموں کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے بہت بڑا احسان کیا مسلمانوں پر کہ ان میں احسان کیا, تمہیں انسان بنایا احسان نہیں جتلایا, تمہیں آنکھیں دی, بدن دیا, صلاحیت دی, احسان نہیں جتلایا. لیکن فرمایا جب مصطفیٰ کو بھیجا تو اللہ فرماتا اس بندے کو بھیج کر, اس حبیب کو بھیج کر ہم نے تم پر بڑا احسان کیا, اس لیے کہ اس کی امیدیں تم جیسے نکمے کیا, اس کی امیدوں تو برگزیدہ رسول کرتے تھے کہ یہ ہمارے پاس آ جائیں یا ہم ان کے پاس چلے جائیں. فرمایا قدر والوں سے ان کی قدر پوچھو, تمہیں بغیر کسی غرض کے ہم نے یہ دے دیا تو ہم نے تو تمہیں لاکھوں نعمتیں دی ہیں لیکن کسی پر نعمت نہیں جتلایا. لیکن جو ساری نعمتیں جس کے دم سے تھی وہ یہ ہے, یہ جب دیا تو فرما من اللہ, یقینا اللہ نے احسان کر دیا ہے. اس بات کو یعنی ہم ایک بیداری کی بات کی طرف میرے دوستو بزرگو چل رہے ہیں. اور یہ بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک محقق کے لیے, ایک پڑھے لکھے طالب علم کے لیے جب وہ کسی ذات پر ریسرچ کرتا ہے, دیکھتا ہے, تو پہلے اس ذات کے سورسز کو دیکھتا ہے اور کانٹینٹ کو دیکھتا ہے, یعنی ماخذ کو دیکھتا ہے, مواد کو دیکھتا ہے کہ یہ اس کی شان آ کہاں سے رہی, بیان کون کر رہا ہے, اس کی ذات پر کانٹینٹ کتنے, مواد کتنا ہے, معاملات کتنے. اگر آپ دیکھیں کسی بھی بڑی بڑی شخصیتوں کو اگر آپ مطالعہ کریں اور ان شخصیات کی زندگی کے اوپر اگر آپ تبصرہ کریں کہ وہ شخصیات, وہ ہستیاں جن کی سوانح عمری لکھی گئی, جن کی سوانح عمری لکھی گئی, جن کی شان اور عظمت کو لکھا گیا, جن کی سوانح عمری لکھی گئی, جن کی ذاتوں کو مرتب کیا گیا, جن کی بایوگرافی گویا کہ بنایا گیا اور اس کو لکھا گیا, تو اگر آپ ان شخصیتوں کو دیکھیں تو کسی شخصیت پر چند مواد ملتا ہے, چند باتیں ملتی ہیں, اس کی زندگی کے کمالات کے چند پہلو ملتے ہیں جس پر اس کی بایوگرافی لکھ دی جاتی ہے, خصوصیات, چند کانٹینٹ, چند مواد ملتا ہے جس پر بات لکھ دی جاتی ہے. اور کچھ تو ایسے ہیرو ہیں دنیا میں انسانوں کے کہ جن پر کچھ ملتا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان پر بایوگرافی لکھی گئی کسی ایک ماہورے کے طور پر, کسی ایک ماہورے پر, کسی ایک کیفیت پر, کسی ایک ایسی حوالے پر بنیاد بنا کر. اس کی زندگی کچھ نہیں پتا لیکن ایک حوالہ بنا کر جناب اس پر جو گویا کہ تحقیق کی گئی, لیکن زندگی پڑی جائے تو زندگی نہیں ملتی, لیکن اس کی زندگی کا ایک عنوان مل جاتا ہے اور اس عنوان کو لمبا کر کے اس کی پوری زندگی بنائی جاتی ہے. آپ یقیناً پڑھے لکھے لوگ ہیں, مجھے اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی دنیا کے ہیرو کو اگر پڑھتے ہیں تو اس کی زندگی کو مرتب کرنے کے جتنے مواد ہیں, جتنے دلائل ہیں, جتنے حوالے ہیں, وہ ایک طرف. کسی مشہور شخصیت کو زندگی مرتب کرنے کے حوالے چند ہو سکتے ہیں, یا کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی زندگی کو مرتب کرنے کے حوالے ملتے نہیں, کسی ایک ضرب المثل اور مثال پر اس کی پوری زندگی کو فرض کر کے بیان کر دیا جاتا ہے. یہ کسی ایک محورے پر بیان کر دیا جاتا ہے. یہی اگر آپ پوری انسانوں کے با کمال لوگ جن کو ہیرو کہتے ہیں با کمال لوگوں کی زندگیوں کو اگر آپ پڑھیں گے اس سے بڑی بات آپ کو نہیں ملتی. لیکن میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اور سیرت کا طالب علم اس بات کو دعوے سے کہتا ہے, غیر مسلم محققین جنہوں نے غیر جانبدار ہو کر اس بات کو لکھا وہ اس دعوے سے کہتے ہیں کہ انسانیت کے اندر ایسا شخص کہ جس کی زندگی پر مواد کا ایک سمندر ہے, جس کی زندگی پر کانٹینٹ کا ایک سمندر ہے. مثالیں نہیں, محورے نہیں, مکھی پر مکھی نہیں مارنا, بات پر بات نہیں. اور چند شخصیات ایسی گزری کہ جن کو جاننے والے چار پانچ تھے, غیر مسلم بھی لکھ گئے کہ ایسے لوگ جو اس کی زندگی میں ماننے والے لاکھوں تھے کہ وہ زندگی صرف جناب رسول اللہ کی. کسی شخصیت کی زندگی پر ہمیں چار پانچ دس باتیں ملتی ہیں. حضور کی 23 سالہ زندگی جو بعثت کی زندگی ہے, اس میں حضور سید عالم کے سامنے بیٹھنے والے حجۃ الوداع کے اندر 1.5 لاکھ صحابہ تھے. 1.5 لاکھ صحابہ جنہوں نے حضور کو دیکھا, بولتے ہوئے سنا, کرتے ہوئے دیکھا, چلتے ہوئے دیکھا. 1.5 لاکھ تو وہ تھے جو میدان میں آئے تھے, اس سے زیادہ وہ عورتیں تھیں جو آئی نہیں, جو اپنے گاؤں میں رہ گئی, دیہاتوں میں رہ گئی, وہ بوڑھے رہ گئے. یعنی اتنی بڑی تعداد. جب انہوں نے حضور کو بیان کیا تو بڑی بڑی شخصیات, آج آپ گوگل پر جا کر کسی کی بھی بایوگرافی کو میں چیلنج کرتا ہوں, دیکھیے آپ اس کی زندگی کو پڑھنے اور لکھنے, سمجھنے, پرکھنے, ریسرچ کے لیے چند کانٹینٹ ہوتے ہیں, چند مواد ہوتا ہے, چند سورسز ہوتی ہیں. حضور سید عالم کی صرف زندگی جو آپ نے کہا ہے اس پر 1 لاکھ سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں, اور آپ کی زندگی کے ایک ایک حوالے کو بیان کرنے والے لاکھوں لوگ موجود ہیں. اور یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے, آج وہ دور, وہ یاد, وہ یادداشت کا تسلسل یہ ہے کہ 1500 سال ہو چکے ہیں. آج ایک ایک بندہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے کہ جو اس دور کے لوگوں نے کہا. ایسے انقلابی زندگی اور ایسے ذکر کی بلندی اور ایسی انسانیت میں کسی بندے کا پھیلاوا اور وسیع ہونا حضور کے سوا کسی میں نظر نہیں آیا. تو یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ انقلابات ہیں کہ جس کو اگر بحیثیت انسان کے اگر آپ دیکھیں, ابھی میں اس طرف نہیں آیا کہ جو آپ کی زندگی کے انقلابات نے جو پوری دنیا کے اندر ایک امن کا انقلاب بپا کیا وہ تحقیق طلب ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے میں کچھ اسی خطبے کے, وقت ہمارے پاس نہیں تھا, اسی خطبے کے کچھ تشریح کرنے کی انشاءاللہ العزیز ہم گویا کہ کوشش کریں گے. اور آج بھی آپ دیکھیے کہیں پر حضور کی زندگی پر 5 صفحے لکھے گئے, کسی کسی زبان میں 5000 صفحے لکھے گئے, کسی کسی زبان کے اندر جناب 100 جلدیں لکھی گئی. ایسی بایوگرافی انسانیت کی تاریخ میں آپ نہیں بتا سکتے. یعنی انسان اتنا بڑا ہے اور اتنا با کمال ہے کہ اس کی زندگی کو سمیٹنے کے مختلف رخ ہے. جرنیل اپنے انداز میں دیکھ رہا ہے, ڈاکٹر اپنے انداز میں دیکھ رہا ہے, سائنسدان اپنے انداز میں دیکھ رہا ہے, مرید اپنے انداز میں دیکھ رہا ہے, محقق اپنے انداز میں دیکھ رہا ہے. جس نے جس انداز سے دیکھا اس نے اس انداز کو لکھا, اور جب جمع کیا گیا تو جمع کرنے سے اس کا احاطہ ہی ممکن نہیں ہوا. تو جس کی زندگی پر 1500 سال سے تحقیق چل رہی ہے تو اس زندگی کے اندر خدا نے کتنی وسعت رکھی ہوگی. تو یہ رسول نہ ہو اور رسول اعظم نہ ہو تو پھر کون رسول ہے؟ تو چاہیے کہ آج ایک طالب علم کو کہ وہ آگے آئے اور فکری طور پر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کرے شعور کے ساتھ, جستجو کے ساتھ, تاکہ وہ حضور کا ایسا ہو جائے کہ تنہائی میں بھی اس کی آنکھیں بغ کرے, زبان بغاوت نہ کرے, وہ مسجد میں بھی رسول اللہ کا رہے اور گھر میں بھی رسول اللہ کا رہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوم کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اللہ میرے اور آپ کے حال پر خاص کرم کرے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.